أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة بقرة في تفسير آية ذكر غرفته فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر جیسی حقیر شے کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی. اصل میں مشرکین عرب کو وہ چیلنج وہ ایکسپٹ نہیں کر سکے جو قرآن نے دیا تھا کہ ایک ہی صورت اس قرآن جیسی بنا نہ ہو. یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی تو نہیں ہے, لیکن وہ عرب جانتے تھے کہ یہ اس قرآن کا جو لیول ہے, یہ جو کلام ہے, یہ کوئی ما ہذا قول البشر انسانی کلام نہیں ہے. ان کا دل گواہی دیتا فصاحت اور بلاغت اس زبان کی اپنی لمٹ سے وہ واقف تھے. اگرچہ انہیں اپنی زبان دانی سے بڑا ناز تھا, وہ اپنے آپ کو اہل زبان سمجھتے تھے, زبان دانے سمجھتے تھے, اور بقیہ پوری دنیا کو عالمی کہتے تھے, گونگے. لیکن قرآن نے اسی میدان میں جو ہے انہیں مات دی. ایک سورت کا مطلب یہ تھا کہ تین آیات پر مشتمل سورہ کوثر کے مقابلے کی سورت لے آؤ, سورہ بقرہ کے مقابلے کی سورت کہاں سناؤ گے. لیکن اس چیلنج پر بھی وہ سامنے نہ آ سکے اور اس میں بھی ناکام ثابت ہوئے. تو اب جیسے کہتے ہیں کہ سیانی کنڈی کھمبا لوچے, اب انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں آئی ہیں. مثلاً عنکبوت بکری کا ذکر ہے اس میں, مثلا لذیذ اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثل عنکبوت, کہیں مکھی کی مثال دے دی گئی ہے, کہیں جو ہے وہ گدے کی مثال آ گئی ہے اہل کتاب کے لیے. یہ جو ہے یہ اس لیول کا کلام نہیں ہے, اس میں اب اس طریقے سے اعتراض شروع کر دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, تو جو واقعی اہل ایمان ہے, سچے اہل ایمان, وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. یعنی ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ مناسب ترین مثال یہی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے جس کے لیے وہ مثال لائی گئی. اصل مقصد یہ ہے نا مثال کا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا منشا کیا ہے, کیوں اللہ نے ایسی مثال بیان کی. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو, اور ہدایت دیتا ہے انہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو. یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے انہیں اپنی کجی کے لیے اور بنیاد فراہم ہوتی ہے اور وہ اس کو اور بڑھتے ہیں, اور جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا دل مزید گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے, اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی تھی اس بات کو واضح کرنے اور سمجھانے کے لیے, ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں کے ذریعے سے مگر انہی کو جو فاسق ہیں, جو نافرمان ہیں, جو سرکش ہیں. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس عہد کو پختہ باندھنے کے بعد. کون سا عہد تھا؟ ایک عہد تو ہر انسان کے ساتھ ہے, عہد الف, الف تو بربی کو قول بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی تھی ارواح انسانیت کو, سب کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں تو ہی رب ہے. تو جب رب مان لیا تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اب اس سے سردابی کیوں کرتی ہوں؟ یہ ویسے ہے توبے کے مترادف. یا پھر اہل کتاب کا معاملہ تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہد دیے تھے، ان کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں، اور انہوں نے سب عہدوں کو توڑ ڈالا. یہ سرکشی اور نافرمانی کی روش انہوں نے کیا تھا. الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پختہ مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے سدھا رہنے کا حکم دیا، رشتےداروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بنا کر رکھو، اور یہ اس حکم کو بھی توڑ دے. وہیں سجون اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. کئی تکبر باللہ وکنتم امواتا، ایک بڑا چونکا دینے والا انداز ہے. تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، یعنی انسان کی کیا مجال کے وہ اللہ کا انکار کرے؟ ذرا سوچے تو صحیح. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں اسی کی جانب تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، لائی حیات آئے پتا لے چلی چلے، اپنی خوشی لائے نہ اپنی خوشی چلے. تم خود اپنے خالق نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، پیدا اس نے کیا، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے. موت وہ تم پر طاری کرے گا، اور تم چاہو کہ دوبارہ زندگی نہ ملے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تم لاکھ بھاگنا چاہو، اس میدان حشر میں تمہیں پہنچنا ہوگا. پھر اس اللہ کا کفر کر کے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ تم میں نہیں سن رہا ہوں، اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. وہ نبی خود اپنا گمراہ اور جمی آ وہی ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ کو زمین میں ہے تمہارے لیے. زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اس سے کام لے، اپنے کام میں لائے. تم سب سوال جس طرح اسی بات کو آبو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان نمت دنیا خلی پت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وان تم خلف تم آخرا، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ہاں تمہارے برتنے کا سامان ہے، صبح وہاں پہنچنا. سبن سوا یہ سما، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسوا ہوں نہ سب آسماوات، اور ٹھیک کر دیے، استوار کر دیے سات آسمان. اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ابھی تک ہمارا سائنس ہی وہاں تک نہیں پہنچا کہ سات آسمانوں کی حقیقت پر کوئی روشنی ڈال دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا سائنس علم ہی وہاں تک پہنچے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہم پر منتشر ہو جائے، کوئی بعید نہیں. وہ ہوا بالکل لکھے گی عظیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَإِقْوَالَ رَبُّكَ بِالْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اور قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے. اس زمین پر جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ شخص کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے، نہیں جو اٹھ رہا تو جن کے دلوں میں اٹھتا ہے اس کے لیے قرآن نے جواب دیا. وہی قال رب پر ان ملائکتین لی جاعلن فی الارض خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ قرار دیا ہے، اور اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کی فرض ہے، اللہ کا نائب ہے زمین پر. جس سے کو خلیفہ بنایا جائے اسے کچھ اختیار بھی دیا جاتا ہے، جو بالکل پابند ہو تقدیر کے، پابند جمادات و نباتات، تو جو بالکل پابند ہو وہ خلافت اس کو نہیں ملتی، خلافت کے ساتھ اختیار کر لیے دوسروں کو. تو اس امتحان کو کچھ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکومت کو اپنے اختیار سے اس زمین پر نافذ کرے، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دستور کو. ایک قصے وقت مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ چونکہ انسانوں سے پہلے جنات اس زمین پر موجود تھے اور زمین کا چارج ان کے پاس تھا, تو خلیفہ کہتے ہیں جو پیچھے آنے والا ہے, بعد میں آنے والا, تو جنات کے بعد یہ چارج انسانوں کو ملا, اس اعتبار سے بھی خلیفہ کہا گیا, واللہ اعلم. لیکن تقریباً اطلاع ہے اس بات پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب قرار دیا ہے, وہ مقام بخشا. اور مطلب رفیہ مجلس سے دفیہ, فرشتوں نے کہا کہ پروردگار کو بنانا چاہتا ہے اس نے ایک ایسی مخلوق کو جو اس زمین میں فساد بچائے گی, ویسے کو دماغ اور خون خرابہ کرے گی, خون بہائے گی, ورنہ وہ سب کے وہ بحمد کا منفرد سدک, اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تصدیق کرتے ہی ہیں اور تیری باقی بیان کرتے ہیں. اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک استفسار کا ایک انداز تھا, ایک وضاحت کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ استفادے کے لیے ایک سوال کیا گیا ہے. اور ان کو چونکہ تجربہ تھا کہ اس سے پہلے جنات سے یہاں پر بہت گندا فساد ہوتا ہے اس زمین پر, انہیں بھی اختیار اللہ نے دیا تھا, تو ایک اور مخلوق جو آ رہی ہے وہ بھی صاحب اختیار مخلوق ہے, تو پھر وہی کچھ ہوگا, وہی قصے جو ہے ساتھ ساتھ اس زمین پر دہرائے جائیں گے. اور انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا کہ میں جانتا ہوں, بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم مرادما لسما کلہا, اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دی آدم کو تمام چیزوں کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ, اور پھر پیش کیا ان فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اور اس نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تم پاک ہے, ہمیں کوئی علم حاصل نہیں مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں عطا کیا, جو تو نے سکھایا بس ہم وہی جانتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی علم ہمیں حاصل نہیں. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو ہی ہے العلیم سب کو جاننے والا, الحکیم کمال حکمت والا. یہ کون سی چیزوں کے نام تھے؟ عام طور پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اشیاء کے نام بتا دیے گئے اور ان کے خواص, علم الاشیاء, اشیاء کے نام اور خواص, اور ان کا تعلق اصل میں سائنٹیفک نالج سے, تجرباتی علوم سے, پوٹینشلی انسان کو یہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کو وضعیت کر دیا گیا, یا حضرت آدم علیہ السلام میں یہ شہر جو ہے پوٹینشلی وضعیت کر دی گئی. فرشتوں کو صرف ان چیزوں کا علم ہے کہ جو ان کو خاص طور پر مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو ان کو بتا دیا گیا, جتنا بتا دیا گیا اس سے زیادہ نہیں. انسان کے اندر فیکلٹی ہے کہ وہ اس کو بنو احساس آئے تو علم جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے, انفولڈ کرتا ہے. تو حضرت آدم کو یہ اسماء کا علم دیا گیا, یہ سائنٹیفک نالج جو ہے جس کی اب جو ہے کہ وہ انفولڈ ہو رہا ہے, سامنے آ رہا ہے, اگرچہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ شیطانی قوتوں کے یہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن بہرحال وہی نالج ہے کہ جو اب اس کے وظاہر سامنے آ رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جو تو ہمیں سکھا دے, جو بتا دے, تو سب کچھ جاننے والا ہے, حکیم ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم, اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے کہ اب ذرا تم ان کے نام بتاؤ فرشتوں کو. فلما انبئهم باسمائهم, تو جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام, قال آدم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا, تمام مخفی امور کا. کیا حکمت ہے اس میں اور آدم کو کیا فیکلٹیز دی گئی ہیں یہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. وآعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ تم نے سوال کیوں کیا, یہ کہ میں جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ تو ظاہر ہے. علم کی بنیاد پر آدم کو جو ہے یہ فضیلت ملی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ قصہ یاد ہے ابلیس قرآن مجید کے 7 مقامات پر آیا ہے اور ان میں سے 2 مقامات پر یہ وضاحت موجود ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تب دیا گیا جب اس نے اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا پیدا تو کوئی ہوں وہ نفق چکی میں روحی فقعوا له ساجدین کہ جب میں آدم کا حلولہ تیار کر لوں لوگ پلک سوار دوں فنشنگ ٹچز جو ہے اس کے مکمل ہو جائے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں یہ روح جو خاص طور پر لفظ وہاں پر آیا ہے یہ ڈیوائن اسپارک ہے انسان کے اندر ایک پورا حیوان موجود ہے یہ جسد حیوانی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے تقاضے اس کے رجحانات حیوانی ہیں زمینی ان نفس الامارۃ بالسوء لیکن اسی جسد خاکی میں اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری انسان نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں شے ہے سو وہ تیری میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی تو وہ جو شے ہے وہ جب میں پھونک دوں گا تب بھی پڑھنا اس کے سامنے سجدے میں اصل میں آدم کو انسان بنانے والی شے اشرف المخلوقات بنانے والی شے وہ تھی اور اس کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ آپ سجدے میں گر جاؤ اور یہ اس بات کی جو ہے کہ علامت تھی کہ آدم کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے لیکن جو اس کے ساتھ دفن لگا دیا گیا اور یہ جسد حیوانی ہے اگر اس کی ساری توجہ جو ہے جسد حیوانی حیوانی تقاضوں کی طرف ہو جائے اور پستی کی طرف ہو جائے اور گناہوں کی طرف ہو جائے تو یہی آدم جو ہے یہی انسان جو مسجود ملائق بنا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک کل انعام ایسے لوگ چوپایوں کی جانوروں کی طرح ہیں بلو مبل ان سے بھی گئے دوسرے تو دونوں اس میں کیپیسٹی اور فیکلٹی رہتی ہے کہ دونوں ایکسٹریم کو جا سکتا ہے ایک طرف اگر ایک رخ پر ایمان اور عمل صالح کے رخ پر جائے تو فرشتوں سے اونچا مقام اور کفر اور سیاحت اور گناہوں کے رستے پر جائے تو جانوروں سے بدتر تو بات کہتی ہے جب روح ربانی اس میں پھونک دی گئی تو فرمایا فرشتوں سے کہا گیا کہ اب جھک جاؤ آدم کے سامنے سجدے میں فسجد اس کا ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی اب ابلیس کے ایک کردار کو قرآن نمایاں کرتا ہے کہ اس کو آدم سے حسد تھا بغض تھا اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا فرشتوں کا معاملہ مختلف ہے ابلیس کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے سورہ کہف میں کہ کان من الجن وہ جنات میں سے تھا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے ملائکہ اسفل کی صف میں شامل ہو گیا تھا جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں وہاں تک پہنچ چکا تھا اور جب حکم دیا گیا تو وہ بھی اس حکم میں شامل تھا انکار کیوں کیا انا خیر من اس کی وضاحت بھی اور مقامات پر آئیں گے اس نے کہا کہ میں ایک آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین اے پروردگار تو نے اس آدم کو جو پیدا کیا مٹی سے مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے آگ مٹی سے افضل ہے آگ میں لطافت ہے مٹی تو کثیر ترین شے ہے تو میں کیسے سجدہ کروں یہ ہے جو اس کا اعتراض تھا تکبر کی بنیاد پر انکار کیا اور پھر اسے حسد ہوا کہ میں جو راجہ درگاہ قرار پایا یہ اس آدم کی وجہ سے لہٰذا میں اس آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا انہیں صراط مستقیم سے بدگشتہ کروں گا وہی اہدنا الصراط المستقیم جو لوگ بھی صراط مستقیم پر آئیں گے میں انہیں اس پٹڑی سے اتارنے کے لیے پورا زور لگاؤں گا یہ اس کا فیصلہ تھا اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے یہاں زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں اور مقامات پر ذکر ہے لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس کے فوراً بعد ذکر شروع ہو جائے گا بنی اسرائیل کا یہود کا اور ان کا رول بھی اصل میں وہی تھا جو ابلیس نے رول ادا کیا تھا اس موقع اب ابلیس کو اللہ کی موجودگی میں تو کوئی شک نہیں تھا اللہ کو وہ اپنا رب مان رہا آخرت میں بھی کوئی شک نہیں حقائق منتشر تھے لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے اب اللہ پر ایمان رکھنے والے آخرت کو ماننے والے ہاں حضور کو پہچاننے والے لیکن تکبر کی وجہ سے ہاں حضور کی رسالت کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور حسد کی ایک فضیلت جو ہمیں حاصل تھی 2000 سال تک اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہم تھے تمام نبی اور رسول ہمارے اندر آئے کتابیں ہمارے اندر نازل ہوئی آسمانی کتابیں اب یہ فضیلت ہمیں ہم سے تب تک کے کسی اور کو مل رہی ہے، یہ حسد تھا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے انکار کیا اور پھر مسلمانوں کے خلاف بدترین دشمنی جو ہے انہوں نے کی ہے پوری تاریخ. تو یہ ان کا رول جو ہے وہ آگے بیان ہونا ہے، لہٰذا پہلے انگلیس کا ذکر آ گیا. فصل ابو ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے انگلیس کے، ابا وقت تک پڑا، اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا. وہ کان امین القافین، اور وہ تھا ہی ناشکوں میں سے، کافروں میں سے. وہ کن کا جانا دوست انت وزو کل جمنا، اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں سکونت اختیار کرو جنت میں. وکلا منہا رمضان ہے تجھے تما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے باخراغت جہاں سے جاؤ. ولا تقربا هذه الشجرة، ہاں دیکھنا اس درخت کے قریب مت پھٹکنا. فتکونا من الظالمین، اگر ایسا کیا تو تم دونوں ظالم زیادتی کرنے والے ٹھہرو گے. فأزلهما الشيطان عنها، شیطان کی کاروائی کا آغاز نہیں سے ہو گیا، اس نے گھسلایا اور بچلایا ان دونوں کو، ان کے قدم ڈگمگا دیے. فأخرجهما مما كانا فيه، اور نکلوا کر چھوڑا ان دونوں کو وہاں سے جہاں پر وہ تھے، جس مقام میں وہ تھے. اور شیطان نے کس طریقے سے بربرایا تھا اس کی تفصیل سورہ آراف سے. اس نے کہا کہ وقاص نہ ہوا انی رقما نمن الناسین، قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصر ہوں. اور اصل بات یہ ہے کہ ما نہا رقما رقما الفکم الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، کہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کے پھل کو کھانے سے تو اس لیے کہ اگر تم نے وہ پھل کھا لیا تو تم یا تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی. زیادہ ایک دفعہ کڑوا بھوت کرو، یہ پھل کھا لو. انہوں نے شیشے میں اتار لیا اور یہیں سے گویا کہ اس کی کاروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور آدم کو گویا کہ تجربہ کرا دیا گیا کہ یہ ہے انگلیس اور یہ اس کا طریقے واردہ. وکن نہ جتوں باغ حکم لباغ رابو، ہم نے کہا کہ اب اترو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. نیچے اترو سے ایک مراد یہ ہے کہ اس جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنت بھی اسی زمین میں کسی مقام پر تھی جو اللہ نے تیار کی تھی اس وقت. اور چونکہ انسان کو تو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، لیکن آزمائشی طور پر وہ تجربہ کرانے کے لیے ابلیس کی دشمنی کا انہیں وہ ایک خاص مقام پر رکھا گیا، اور وہ جنت ایک بلند پہاڑی مقام پر تھی، اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم ہوا. مگر جو بھی ہے اس مقام پر اب وہ نہیں رہے، وہ مقام تو پہلے انہیں آ چکا. بعضکم لبعض عدو، تو آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، خاص طور پر یہ شیطان اور انسان کی دشمنی رہے گی، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، متاع اور برتنے کا سامان ہے، ساز و سامان اللہ کی طرف سے ملے گا تمہیں. الی حین، ایک وقت معین تک. وہ ابدی زندگی نہیں ہے، وہ پھل تو تم نے کھا لیا لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے. تمہیں انسانوں کو ایک وقت معین کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور یہ وقت آزمائش ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ وقت آزمائش ہے، اصل گھر آخرت ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات، تو حاصل کر کے سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کلمے. فتاب علیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنی عنایات کے ساتھ اس پر. انه هو التواب الرحيم، يقينا هو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پھر پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی اس اللہ کے حکم کو توڑنے پر، اور اس ندامت کے احساس سے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات عطا کر دیے. ان کا ذکر بھی سورہ آراف میں آئے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یہ وہ نے استغفار کیا ان کلمات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی. اور یہی اصل میں فرق ہے آدم کا اور ابلیس کا، شیطان کا. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی لیکن وہ اس پر اکڑ گیا، اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ٹکر موڑ دے دی. اور ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں. اور آدم سے غلطی ہوئی, اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا, ندامت اور پشیمانی کی جذبات کے ساتھ. یہ آدمیت ہے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ توبہ کرے, اللہ کی جناب میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ تواب ہے رحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا, ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ دیجیے, یہاں سے نکلو. پہلا یاتین لکم منی ہدن, تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت, فمن تبع ہدایا, تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمانی ہدایت کا سلسلہ رہے گا, اور جب بھی میری طرف سے وہ ہدایت آئے, وہ جو سائنٹیفک نالج تمہیں دیا وہ تو دنیا کو استعمال کرنے کے لیے ہے, لیکن صراط مستقیم کی ہدایت آسمان سے آئے گی, اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے, کوئی خدشہ نہیں ہے. اس کی جو ہے وہ آخرت کی خبر گئی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوگی, اللہ کی تائید و مست اس کو حاصل ہوگی. لیکن وہ ندی نے کفر مکرو بھی آیا تھی نا, وہ لوگ جنہوں نے پھر اس آسمانی ہدایت کا انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, الاج کا اصحاب النار, وہ جہنمی یاد والے ہیں, ہم فیھا خالدون, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ, ابدی زندگی وہ ہے. یہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. وہاں جنت بھی ہے تو ابدی ہے, اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل رسول نبی الذی انعمت علیہم, یہاں سے اب ذکر شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا, سابقہ امت مسلمہ, جسے قرآن مجید نے واقعی جو اس کی اہمیت ہے وہ پوری اہمیت دی ہے کہ اس کا ایک مقام رہا ہے. کتنے سینکڑوں نبی ان کے یہاں آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ اس نمائندہ امت تھی زمین پر. 14 رکوع تک ساری گفتگو اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے, کہیں براہ راست کتاب ہے, کہیں ان ڈائریکٹلی ان کے بارے میں اور ان کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو. مسلسل 14 رکوع تک, اور یہ گویا اسی میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا کہ ہمارے انعامات اوپر یہ ہوئے, تمہارا پلکہ مت گرا, تم نے ہر موقع پر اندازہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا, تم نے صراط مستقیم اور گامزن رہنے کی بجائے شیطان کا ساتھ دیا, شیطانی رستوں پر چلے, زیادہ پھر آخر تمہیں معذور کر دیا گیا, اور ملت ابراہیمی جس پر جا کر تم سب جمع ہو جاتے ہیں. ملت ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ ہے, ایک اعتبار سے ابو الانبیاء, امام الناس کے بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل سے جا کر ان پر جمع ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل انہیں کی نسل میں جا کر پھر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, لیکن حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نبی اور رسول نہیں آیا اس نسل میں. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق نے حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا تھا, ان سے جو نسل چلی تو مسلسل وہاں پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا. حضرت اسحاق, ان کے بیٹے حضرت یعقوب, ان کے بیٹے حضرت یوسف, پھر وہ اس زمانے میں پھر یہ لوگ جو ہے مصر منتقل ہوئے, اس کی تفصیل آئے گی سورہ یوسف میں, اس کے بارے میں سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے تھے, اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نجات دہندہ اور رسول بنا کر بھیجا, اور انہیں تورات عطا کی. تو اب امت کی حیثیت سے بنی اسرائیل کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیثیت سے ہوتا ہے, اور ان کی اس شاخ میں پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون, وہ تو بے وقت نبی اور رسول تھے, اس کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا. مسلسل 1400 برس تک, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس نسل میں اس شاخ میں آخری نبی اور آخری رسول ہے جو مبعوث ہوئے. تو یہ ہسٹری ہے, اور وہاں سے پھر سلسلہ بند ہوا نبوت رسالت کا 600 سال کے لیے, اور اس کے بعد آخری نبی کا ظہور ہوا ہے. فاران کی چوٹیوں سے وہ خورشید ہدایت شروع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی یہ ہسٹری جو ہے مختصراً آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہیں بھی حضرت یوسف بھی تھے. ان 12 بیٹوں سے آگے جو قبیلے اور خاندان سے چلے ہیں یہ ہے بنی اسرائیل، اور یہی ہے یہودی جو اس وقت موجود. تو یا بنی اسرائیل پوری مسیح دستی انعام تو علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے ان احسانات کو، نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو، میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہ کون سا عہد تھا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سے عہد ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا. جو عہد تم نے کیے تھے وہ تم پورے کرو، تو میں بھی عہدوں کو پورا کروں گا، میری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، تمہیں زمین پر وہی مقام حاصل رہے گا. یہ جو رکوع ہے خاص طور پر پاس ہوا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت کا انداز ہے، بڑے دل نشین انداز میں پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ اب یہ آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مبعوث ہو چکے ہیں، قرآن اللہ کا نام ان پر نازل ہو رہا ہے، ایمان لاؤ. تم پہلے بھی آخرت پر، توحید پر، کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اصولوں کو مانتے تھے، تو اب قدم بڑھاؤ اور یہ اللہ کے آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ. تو یہ دعوت کا انداز ہے، لیکن اس کے بعد سے جو بات شروع ہوگی اس کے اندر انہیں چارج شیٹ کا انداز غالب ہوگا. وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ جو کلام ہے، یہ قرآن مجید جو میں نے نازل کیا، یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے یہ قرآن. ولا تكونوا اول الكافرین، اور دیکھو سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو. تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر پیش قدمی کرو، ایمان لانے میں پہل کرو. یہ مشرکین عرب تو آخرت کو بلا چکے تھے، توحید سے بہت دور تھے، رسولوں کو تو یہ جانتے ہی نہیں کہ کوئی رسول بھی ہوتے ہیں، کوئی انسانت بھی کچھ ہے. تم تو ہر شہر سے واقف ہو، تمہیں تو معلوم ہے، تم اس رسول کو پہچانتے ہو، تو تمہیں آگے بڑھ کر پہل کرنی چاہیے ایمان لانے میں. ولا تكونوا اول الكافرین، اور تم ہی پہلے کفر کرنے والے مت بن جاؤ. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اور میری آیات پہ بس تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مول قبول نہ کرو. یہ دنیاوی مفادات ہے نا، تم اس وقت جو تورات کی آیات ہیں انہیں چھپا رہے ہو، اس میں نبی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، انہیں دبا رہے ہو، چھپا رہے ہو. اور اسی میں یہ بات بھی تورات میں موجود ہے کہ بعد میں جو بھی نبی اور رسول آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہوا ہے، تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا، اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لانا. اب اس تورات میں موجود ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو، اور کیوں؟ صرف دنیاوی چوکراہٹ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس رسول کو باندھ دیا تو ہم نیچے ہو گئے اور یہ بنو اسماعیل اونچے ہو گئے. اس چند روزہ زندگی کا ایک مثال بھی ہے نا تمہارا چودراہٹ. تو ونا دشکم بھی آیا کہ سمن ان کا دیدا وہی جائے، اور میرا تقوا اختیار کرو، میرے مذہب سے اور میرے عذاب سے بچو. ونا تم جسم حق کا بھی، اور حق پر باطل کا مرمہ نہ چڑھاؤ، حق و باطل کو گڑبڑ نہ کرو. تو رات کی ابھی بھی پیشین گوئی ہے، اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہیں جو ہے وہ گڑبڑ کر کے، اور انہیں ان کی کچھ اور تعبیرات کر کے ان کے اندر جھپکا ڈالنے کی کوشش نہ کرو. وہ تک تم الحق، اور حق کو بچ چکاؤ. نان تم تعلوم، حالانکہ تم خوب جانتے ہو اور کتنا جانتے ہو، یہ آگے آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں، لیکن پھر ان کا وہی ابلیس کا کردار جو ہے ریپیٹ ہوگا. واقعی وہ سنا تو بات ہو سکا، اور قائم کرو نماز، ادا کرو زکات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوره بقره کی 25 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں. فرمایا ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر جیسی حقیر شے کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی. اصل میں مشرکین عرب کو وہ چیلنج تو وہ ایکسپٹ نہیں کر سکے جو قرآن نے دیا تھا کہ ایک ہی صورت اس قرآن جیسی بنا نہ ہو. یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی تو نہیں ہے, لیکن وہ عرب جانتے تھے کہ یہ قرآن کا جو لیول ہے, یہ جو کلام ہے, یہ کوئی ما ہذا قول البشر, انسانی کلام نہیں ہے. ان کا دل گواہی دیتا ہے. فصاحت اور بلاغت اس زبان کی اپنی لمٹ سے وہ واقف تھے, اگرچہ انہیں اپنی زبان دانی سے بڑا ناز تھا. وہ اپنے آپ کو اہل زبان سمجھتے تھے, زبان دانے سمجھتے تھے, اور بقیہ پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے, گونگے. لیکن قرآن نے اسی میدان میں جو ہے انہیں مات دی. ایک سورت کا مطلب یہ تھا کہ تین آیات پر مشتمل سورہ کوثر کے مقابلے کی صورت لے آؤ, سورہ بقرہ کے مقابلے کی صورت کہاں سناؤ گے. لیکن اس چیلنج پر بھی وہ سامنے نہ آ سکے اور اس کے لیے ناکام ثابت ہوئے. تو اب جیسے کہتے ہیں کہ سیانی کنڈی کھمبا لوچے, اب انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں آئی ہیں. مثلاً عنکبوت, بکری کا ذکر ہے اس میں. مثلا الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, کہیں مکھی کی مثال دے دی گئی ہے, کہیں جو ہے وہ گدھے کی مثال آ گئی ہے اہل کتاب کے لیے. یہ جو ہے یہ اس لیول کا کلام نہیں ہے. اس میں اب اس طریقے سے اعتراض شروع کر دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر یا اس سے بھی حقیر پر کسی شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, تو جو واقعی اہل ایمان ہے, سچے اہل ایمان, وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. یعنی ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ مناسب ترین مثال یہی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے جس کے لیے وہ مثال لائی گئی. اصل مقصد یہ ہے نا مثال کا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, جنہوں نے کفر کیا ہے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا منشا کیا ہے, کیوں اللہ نے ایسی مثال بیان کی. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو, اور ہدایت دیتا ہے انہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو. یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے, انہیں اپنی کجی کے لیے اور بنیاد فراہم ہوتی ہے اور وہ اس کو اور بڑھتے ہیں. اور جو سچے اہل ایمان ہیں, ان کا دل مزید گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے, اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی تھی اس بات کو واضح کرنے اور سمجھانے کے لیے. ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں کے ذریعے سے مگر انہیں کو جو فاسق ہیں, جو نافرمان ہیں, جو سرکش ہے. الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس عہد کو پختہ باندھنے کے بعد. کون سا عہد تھا؟ ایک عہد تو ہر انسان کے ساتھ ہے, عہد الف الف تو رب کو قالو بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی تھی ارواح انسانیہ کو سب کو جمع کر کے. پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں تو ہی رب ہے. تو جب رب مان لیا تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اب اس کے سرداری کیوں کرتے ہو؟ یہ ویسے عہد توڑ دے کے مترادی تھے. یا پھر اہل کتاب کا معاملہ تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہد دیے تھے, ان کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں, اور انہوں نے سب عہدوں کو توڑ ڈالا. یہ سرکشی اور نافرمانی کی روش انہوں نے کیا تھی. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پختہ مضبوط کرنے کے بعد. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا رشتے داروں کے ساتھ, جو ہے وہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ بنا کر رکھو اور یہ اس حکم کو بھی توڑ دیں. وہی سجون اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, اولئک الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. کئی فتکفرون باللہ وکنتم امواتا, ایک بڑا چونکا دینے والا انداز ہے, تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا, یعنی انسان کی کیا وجہ کہ وہ اللہ کا انکار کرے, ذرا سوچے تو صحیح. وکنتم امواتا فاحیاکم, تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا, ثم یحییکم اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں اسی کی جانب تم سب جمع کر دیے جاؤ گے. تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں, نہ ہی حیات آئے پتا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے, تم خود اپنے خالق نہیں ہو, تم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے, پیدا اس نے کیا, مالک وہ ہے خالق وہ ہے, موت وہ تم پر طاری کرے گا, اور تم چاہو کہ تمہارا زندگی نہ ملے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, تم لاکھ بھاگنا چاہو اس میدان عشر میں تمہیں پہنچنا ہوگا. پھر اس ادا کا کفر کر کے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ تم میں یہ سن رہا ہوں اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے, لوٹا دیے جاؤ گے, اسی کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. وہ نبی خود اپنا تم نہ تم کی جمی آ وہی ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ کو زمین میں ہے تمہارے لیے, زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اسے کام لے اپنے کام میں لائے. تم سب سوا جسما اسی بات کو آبو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے, ان نمت دنیا کھلے پت رکھوں, یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی, وان تم خلق تم للآخرہ اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, ہاں تمہارے برتنے کا سامان ہے صبح وہاں پہنچنا. سمن سوا یہ سما اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, فسوا ہوں نصب آسماوات اور ٹھیک کر دیے استوار کر دیے سات آسمان. اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے, ابھی تک ہمارا سائنس شیل وہاں تک نہیں پہنچا کہ سات آسمانوں کی حقیقت پر کوئی روشنی ڈالی جائے, لیکن یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا سائنس علم ہی وہاں تک پہنچے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہم پر منتشر ہو جائے, کوئی بعید نہیں. وہ ہوا بالکل نشے کی لازیم اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَإِقْرَارَ رَبُّكَ بِالْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے. اس زمین پر جو انسان کے لیے پیدا کی گئی انسان کا مقام کیا ہے, یہ ہر شخص کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے, نہیں جو افراد جن کے دلوں میں اٹھتا ہے اس کے لیے قرآن نے جواب دیا. وہی سال وقت پر ان ملائکہ نے جاعلن فی الارض خلیفہ, اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ ایک نائب, اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ قرار دیا ہے, اور اس پہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کی فرض ہے, اللہ کا نائب ہے زمین پر. جس شخص کو خلیفہ بنایا جائے اسے کچھ اختیار بھی دیا جاتا ہے, جو بالکل پابند ہو تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, تو جو بالکل پابند ہو وہ خلافت اس کو نہیں ملتی, خلافت کے ساتھ اختیار کر لیے دوسرے کو, تو اس انسان کو کچھ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکومت کو اپنے اختیار سے اس زمین پر نافذ کرے, اللہ کے قانون کو اللہ کے دستور. ایک حصے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ چونکہ انسان سے